الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 25 جمادی 1422 ہجری مطابق 13 ستمبر سن 2001 عیسوی کو مکتب طویت الجالیات السفرہ کی طرف سے جو یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے مقام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حضرات، اس موضوع کے بیان کرنے کی غرض و غایت کیا ہے، اس موضوع کو کیوں منتخب کیا گیا، اس موضوع کے سننے کے فوائد کیا ہیں، آئیے مختصر طور پر چند نکات میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین کتاب و سنت کے حاملین، قرآن و احادیث کے اولین عاملین، ان کے مقام اور مرتبے کا علم آنے والی نسلوں کو حاصل ہو کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نمبر دو، صحابی کس کو کہتے ہیں، کہ علم حاصل کرنا اس امت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر تین، صحابہ کی شان اور ان کی عظمت کا تذکرہ کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت رہی ہے۔ اس سنت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ تذکرہ آج کیا جا رہا ہے۔ نمبر چار، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کی شان میں، جو لوگ صحابہ کی تنقید کرتے ہیں، انہیں ہدف ملامت بناتے ہیں، ہدف تنقید بناتے ہیں، ان کے کردار اور سیرت پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور دلوں میں چھپے ہوئے ان رازوں کو جس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، ان نیتوں پہ حملے کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے، ان کی وقعت کیا ہے۔ نمبر چھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل، جب وہ قرآن کریم سنتے تھے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے تھے، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، اس کا بھی ذکر لوگوں کے سامنے کیا جائے تاکہ وہ اپنے اندر وہ تڑپ اور وہ جذبہ پیدا کریں. نمبر 7، صحابہ کرام کے گستاخ کون لوگ ہیں، اس سے بھی پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. نمبر آٹھ، ایک بہتان، ایک الزام ہے جس کی تردید بھی مقصود ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بہت سارے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں، صحابی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس آدمی نے ایمان کی حالت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ دیکھا ہو، آپ کی صحبت سے ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ فائدہ اٹھایا ہو، وہ ایمان کی حالت میں تھا، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے. حضرات، یہ مختصر سی صحابی کی تعریف سننے کے بعد میں اپنے موضوع کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا پیغام لے کر اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب کا ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب ایک ہی پیغام، اسلام کا پیغام لے کر کے آئے. اور یہی اسلام جب ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ آخری دین، آخری نبی لے کر کے جب اس دنیا میں آئے، تو اللہ عز و جل نے اس آخری دین کے ساتھ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم اس دین کو، اس اسلام کو نازل کر رہے ہیں، اس شریعت کو اتار رہے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں قیامت تک. چونکہ قیامت تک اس دین کو قائم و دائم رہنا ہے، اب اس دین اسلام کے بعد، اس شریعت کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دین آنے والا ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عزوجل نے اس لیے لی کہ پچھلے لوگوں کو جو دین اسلام، ان لوگوں نے اپنی منمانی، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت سے شریعت کو چینج کیا، تبدیل کیا، تحریف و تبدیل کی، تغیر کیا، اس کو بگاڑا، اس کو بدلا. اسی لیے جب آخری رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا، تو یہ ہدایت بھی دے کر کے بھیجا کہ دیکھو یہ دین لے کے جا رہے ہو، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ دین قیامت تک جاری و ساری رہنے والا دین ہے. اس دین کے بعد اب کوئی دوسرا دین اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یاد رکھو، اسی دین کا پابند، اسی اسلام کا پابند رہنا ہے تم کو. اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور دین اختیار کیا، تو یاد رکھو آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے، اور اللہ کے ہاں اسلام کے سوا اور کوئی دین مقبول ہرگز ہرگز نہیں ہے. اب اس دین اسلام کی حفاظت کا تقاضا تھا کہ یہ جو دین اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں، اب اس کا یہ تقاضا تھا کہ اسے علمی طور پر اور عملی طور پر دونوں طریقے پر اس کو محفوظ کیا جائے. اس کو ثابت اور مضبوط کیا جائے. قیامت تک کے لیے ایسے اشخاص کی ضرورت تھی، ایسے اشخاص کی ضرورت تھی جو لوگ اس کو سمجھیں بھی، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کریں. ضرورت تھی چند اشخاص پہ مشتمل ایسے افراد کی، ایسے جماعت کی، اور اس جماعت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنے کی جو اس شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت مطہرہ کو علمی اور عملی طور پر دونوں طرح سے حامل بھی ہوں اور اس کے عامل بھی ہوں. اللہ اکبر، اللہ عز و جل کی شان دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں، اس کی عظمت و شوکت اور اس کی حکمت کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس نے اس دین حنیف کی دونوں طرح سے حفاظت فرمائی، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. علمی طور پر اس طرح سے اس کی حفاظت ہوئی کہ اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک جملے اور ایک ایک نقطے، ایک ایک کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رکھے گا. اس میں قطعاً کوئی بھی تغیر اور تبدیلی پیدا کر نہیں سکتا، اور کرے گا بھی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے مقدس لوگ موجود رہیں گے اور ایسے باغیرت مسلمان موجود رہیں گے جو اس کا پردہ فاش کرتے رہیں گے. علمی طور پر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا کہ آج مسلمانوں کا ایک ننھا منہا بچہ بھی جو حرف کے روشنائی کے رنگ کو بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، کالا ہے یا لال ہے یا سفید ہے یا پیلا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کلام مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی زبان پر قرآن کریم رما اور دما ہے اور اسے یاد ہے. ایک ننا منا بچہ بھی اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کر لیتا ہے، یہ اس کلام کا معجزہ ہے اور اس کلام کی برکت ہے. علمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے بندوں سے حفاظت کا کام لیا، اور عملی طور پر اس طرح سے حفاظت کا کام لیا کہ وہ صحابہ کرام جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ تھا، وہ صحابہ کرام جو اس قرآن کے حاملین تھے، اللہ اکبر، اس لیے زمین پر چلتے پھرتے قرآن کی تفسیر نظر آیا کرتے تھے، قرآن کی عملی تفسیر نظر آتے تھے. حفاظت کے اولی ذرائع اور اولی وسائل جو اشخاص متعین ہوئے، ہم انہیں صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ صحابہ کی وہ جماعت تھی، یہی وہ مقدس جماعت تھی جو اللہ عز و جل کے وحی کے اولی مخاطبین تھے. یہ لوگ یہی جماعت ہے جس جماعت پر اس دین اسلام کا سب سے پہلا تجربہ کیا گیا ہے، سب سے پہلا تجربہ. اس کے احکام، اس کی شریعت، اس کے عوامر، اس کے نواحی کا سب سے پہلا تجربہ یہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی جس کے اوپر کیا گیا، اور اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ تجربہ کتنا کارگر اور کتنا نفع بخش ثابت ہوا. کہ وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے، وہ لوگ جو گڈریے تھے، وہ لوگ جو زنا اور فحاشی اور بہائی کو ایک عام جیسا کام سمجھتے تھے، وہ لوگ غریب جن کا مشغلہ تھا، وہ لوگ جو شراب اور بد کرداریوں کے اندر معروف تھے، اللہ اکبر، اس تجربے نے ان کو اتنا فائدہ پہنچایا، کلام اللہ نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ وہی ڈاکو، وہی رہزن دنیا کے رہبر اور دنیا کے قائد اور دنیا کے امیر بن گئے. دنیا کے امامت کا کام اللہ عز و جل نے ان سے لیا. یہی وہ مقدس جماعت تھی، صحابہ کرام تھی، جنہوں نے براہ راست صاحب وحی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو حاصل کیا اور اس دین پر عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. یہی وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جس نے من وعن الف سے لے کر یا تک جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کا جس نے بھی علم حاصل کیا، لفظاً بلفظاً، معنی بمعنی، اپنے شاگردوں اور اپنے آنے والی نسلوں تک ان کو پہنچا دیا ہے. یہی صحابہ کرام کی وہ اولی جماعت ہے جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا ہے، سنوارا ہے، ان کے نفسوں کو پاک و صاف کیا ہے، ان اپنی منشا اور اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق ان کے سیرت، ان کے کردار کو اللہ عز و جل نے سنوارا اور سجایا اور بنایا ہے، درست کیا ہے، اور ان کے سیرت و کردار کو مزین اور آراستہ کیا ہے خود عرش والے نے، اللہ عز و جل نے. چنانچہ مدرسہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ ہورہار اور مقدس جاباز سپاہی جو دن کے اجالوں میں فوجی تھے تو رات کے رات کی تاریکیوں میں رب ذوالجلال کی بارگاہوں میں سجدہ ریز تضرع اور گریہ وزاری میں مصروف رب ذوالجلال سے راز و نیاز کی باتیں کرتے رہتے تھے. یہ اس مدرسے کے ہونہار طالب علم تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ عزوجل کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اپنے نبی کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. بیوی بچے مال دولت جاہ جلال حکومت سلطنت، یہاں تک کہ جب ضرورت پڑی تو اپنے خون کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بہانا انہوں نے اپنی معراج سمجھی اور شہادت کے جام کو پینا انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد سمجھا. یہی وہ صحابہ کرام تھے اور یہی وہ خوش نصیب صحابہ کرام کی جماعت تھی جن کی تعلیم و تربیت کے لیے، اللہ اکبر، جن کی تعلیم و تربیت کے لیے، جن کو پاک و صاف کرنے کے لیے، جن کو سجانے اور سنوارنے کے لیے ایک ایسا استاد اللہ عزوجل نے مقرر فرمایا، ایک ایسا عظیم الشان مربی اللہ عزوجل نے عطا فرمایا، ایک ایسا معلم، ایک ایسا مزکی، ایک ایسا مصفی اللہ عزوجل نے ان کے سیرت و کردار کو ڈھالنے کے لیے ایک ایسا مدرس مقرر فرمایا جسے خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کا ذری تاج عطا فرمایا. قرآن کریم میں جس کی تعریف اللہ عزوجل نے یوں فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محمد، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کائنات کے لیے رب العالمین ہوں تو آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. جس کے زلفوں کی رب نے قسم کھائی تو کہیں وضحا واللیل اذا سجا فرمایا، جس کے آنکھوں کی قسم کھائی اور جس کے آنکھوں کا تذکرہ فرمایا تو ما زاغ البصر وما طغى کا ذکر فرمایا، اور جس کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا تو قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اعلی اخلاق کے مالک ہیں. جن کے اوپر اپنے انعام اور اپنے نوازشوں کا ذکر فرمایا، جس نبی کے اوپر تو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فرمایا، اور فتح و کامرانی کی خوشخبریاں رب ذوالجلال نے دی تو اس نبی کے بارے میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ عزوجل نے جب اپنی ملاقات کا ذکر اس نبی سے فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الغرض میرے عزیز، چلتے چلتے جب میں نے عالم خیال میں مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اما میرے نبی کا کردار کیا تھا، اما میرے نبی کا کیریکٹر کیا تھا، میرے نبی کی سیرت کیا تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اما قرات القرآن کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو، پورا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے عظمتوں کی شان اور ان کے رفعتوں کا ذکر کر رہا ہے. ورفعنا لك ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ ذکر، حتیٰ کی قیامت کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جائے گا کہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں تمام آدم کی اولاد کا، آدم سے لے کر اور آنے والی قیامت کی تک کی نسلوں کا میں سردار ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر پر سید العرب والعجم کا تاج رکھا گیا، وہ نبی جو سید و ولد آدم کا تاج لے کر کے آئے، وہ نبی جنہیں اسراء اور معراج کا تاج ادا فرمایا گیا، وہ نبی جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس نبی کے پیچھے وہ نبی جن کے پیچھے تمام نبیوں اور رسولوں نے اقتدا کی مقتدی بنے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی. میرے عزیز، وہ نبی اور وہ معلم، وہ مدرس، اللہ اکبر، جو اس کائنات میں ہم دیکھیں تو فاطمہ کے ابا بن کر کے آئے، وہ نبی جو حسنین کے نانا بن کر کے آئے، وہ نبی جو بن کے آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے شوہر بن کر کے آئے، صہیب اور بلال، ابو بکر و صدیق، ابو بکر و عمر، مصعب و عمیر اور طلحہ و زبیر کے امام بن کر کے آئے، ہم سب کے امام بن کر کے آئے، کائنات کے امام بن کر کے آئے، لیکن اس کائنات میں جہاں ہم سب کے امام بن کر کے آئے وہیں رب کے غلام بھی بن کر کے آئے. وہ نبی جس کی شان اور جس کا مقام اللہ عزوجل نے پورے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. میرے عزیز وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ نبی آیا, وہ مربی, وہ استاد, وہ معلم. اللہ عزوجل نے اتنی عظمتوں والے, اتنی شان والے نبی کو ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا معلم اور مدرس بنا کر کے بھیجا, جس کا مقام اور یہ مرتبہ تھا اور یہ انعام تھا اللہ عزوجل کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس انعام کا ذکر یوں فرمایا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ اللہ کا احسان ہے اے مومنوں, تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہی مومنوں میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے, ایک ایسا معظم اور ایک ایسا عظیم پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے ہم نے, جو ان کے اوپر اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ويزكيهم, وہ رسول ان کو شرک اور بدعت اور خرافات سے کو صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, حالانکہ یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. یہ علم و حکمت کے خزانے, یہ سچے و تصفیے کے گہربار اس مقدس جماعت کے لیے تھے جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں, جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں. اب چونکہ میرے عزیز اس علمی اور عملی خزانوں کے وہ مالک بنائے جا رہے ہیں, صحابہ کرام کے سپرد نبوت کی یہ میراث ہو رہی ہے, اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان کی بھی امانت و دیانت کا تذکرہ کیا جائے, ان کے بھی صداقت کے بارے میں اللہ عزوجل اپنے بندوں کے بارے میں تعلیم دے, ان کے بھی مقام و مرتبے کا ذکر کر دیا جائے, تاکہ قیامت تک آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان صحابہ کرام کو اپنا نمونہ سمجھیں, اپنا قدوہ سمجھیں, ان کے اوپر اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں, انہیں ہدف تنقید نہ بنائیں, ہدف ملامت نہ بنائیں, بلکہ ان کے اوپر کلی اعتماد اور بھروسہ کریں. چنانچہ اللہ عزوجل نے ان صحابہ کرام کے بھی فضائل اور ان کے بھی مناقب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں. اور اللہ ذرا رب ذوالجلال کا اسلوب بیان دیکھیے, عرش اعظم سے آواز آتی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, محمد یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو محمد کے ساتھی ہیں, جو محمد کے رفیق ہیں, جو محمد کے صحابہ ہیں, جو محمد کے جلوں میں بیٹھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اشداء الکفار یہ کافروں کے اوپر گرم ہیں, وہ رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں, آپس میں نرم ہیں. ان کی صفات کیا ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, اللہ بیان فرما رہا ہے. ہم کسی کے کردار کو بیان کریں, ہم کسی کی رفتوں کو بیان کریں, وہ کوئی بیان نہیں ہے. خالق کائنات جس کی رفتیں بیان کرے, جن کے صفات بیان کرے, وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا. اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعاً سجداً, جب تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں پاؤ گے, سجدوں کی حالت میں پاؤ گے, رب کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے, رب کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پاؤ گے. یب تغون فضلا من اللہ, اور یہ رکوع اور سجدوں میں یہ رب کا فضل تلاش کرتے ہیں, رب کی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم, ان کی پہچان سجدوں کی نشانیاں ان کی پیشانیوں پہ چمک رہی ہوتی ہیں, ان کی نشان اور ان کی پہچان یہ ہے. اللہ اکبر. دنیا کے لوگوں, اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ سنو یہ ہے میرے رسول کے صحابہ کا مقام, اور یہ ہے ان کی عدالت, اور یہ ہے ان کی سیرت, اور یہ ہے ان کے صفات, اور یہ ہے ان کے کیریکٹرز, اور یہ ہے ان کے سیرت و کردار. ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے نبی کا ہم نشین, اپنے نبی کا ساتھی, اپنے نبی کا صحابی بنایا ہے, جو کس قدر کردار کے عظیم مالک ہیں. اللہ اکبر. اور اے لوگوں, اور میں علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے اہل علم کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ عزوجل نے اس آیت کریمہ میں یہ دعویٰ کیا ہے, کیا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اس آیت کریمہ میں دعویٰ کیا ہے, اور اس دعوے کی دلیل کیا دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, دلیل کیا دی ہے, دلیل سنو ذرا. اللہ اکبر. قرآن کریم میں دلیل کیا دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ, صحابہ کرام کو اللہ نے دلیل میں پیش کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو پیش کر رہا ہے. پیش کیا کر رہا ہے کہ والذین معہ اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کے سیرت و کردار کو پیش کر رہا ہے. صحابہ کے کیریکٹر کو اللہ بطور ثبوت اور بطور دلیل پیش کر رہا ہے اور گویا لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری کائنات کے رسول ہیں, اے یہ ساری کائنات کے پیغمبر ہیں, یہ ساری کائنات کے رہنما ہیں, یہ ساری کائنات کے قائد ہیں, یہ ساری کائنات کے رہبر ہیں. اگر تمہیں اس میں شک ہے, اس میں شبہ ہے, ان کی سیرت میں شک ہے, ان کے کیریکٹر میں شک ہے, ان کے کردار میں شک ہے, ان کی امانت و صداقت میں شک ہے, تو ان کے اوپر شک نہ کرو, ان کے اوپر شبہ نہ کرو. ارے آدمی کو اس کے دوست سے پہچان لو. تمہیں دیکھنا ہے تم ان کی بات کرتے ہو, ان کے صحابہ کو دیکھو. دنیا کے لوگوں تم میرے رسول کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو, میرے رسول کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو, ان کی صداقت و شرافت کو دیکھنا چاہتے ہو, تو ان کو بعد میں دیکھنا, ذرا ان کے صحابہ کو دیکھ لو, ذرا ان کے ساتھیوں کو سمجھ لو, ان کے ساتھیوں کا کردار کیا ہے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو رفقا ہیں ان کے رفیقوں کا کردار کیا ہے. جب تم ان کے رفقا کا معاملہ دیکھ لو گے اور جب ان کے رفقا کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس طرح ڈر رہے ہیں, اس طرح رب کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں, اس طرح رب کی خوشیاں تلاش کر رہے ہیں, اس طرح رب کے بارے میں ان کا یقین ہے, تو اللہ اکبر جب ان کے ساتھیوں کا یہ عالم ہے تو وہ نبی اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا. اللہ اکبر, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں, صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ جس نے ان کے اوپر شک کیا, صحابہ کی عظمتوں پر, صحابہ کرام کے اوپر جس نے شک کی نظر ڈالی, ان کے اوپر ہدف تنقید زبان ہدف تنقید ان کو بنایا, اپنی زبان دراز کی, ان کو تان و تشنی ان کے اوپر کیا, یا ان کی رفعتوں اور ان کی عظمتوں کی کسی نے اگر ان کی کمتری بیان کی یا ان کی تنقید کی, تو اللہ اکبر عرش پہ مستوی ہمارا رب وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتا ہے. بذات خود ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب قرآن کریم میں اللہ عزوجل دیتا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و پستی کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 13. کہ کچھ لوگوں نے جب کچھ لوگوں سے یہ کہا گیا کہ لوگوں ایمان لے آؤ, جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں, نبی کے ساتھی نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں, اس طرح تم ایمان لے آؤ, تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء. ارے یہ بیوقوف, جس طرح سے ایمان لائے ہیں اپنے اس نبی پر, ہم اس طرح سے ایمان لائیں, ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے. ان کی زبان سے بیوقوف نکلا, یہ بیوقوف لوگ ہیں, یہ سادے سودے لوگ ہیں. تنقید کی لوگوں نے, ان کی تحقیر کی, ان کی مذمت کی لوگوں نے, اللہ عزوجل نے عرش سے آواز دی اور فرمایا الا انہم ہم الصفا. لوگو تم انہیں بیوقوف کہتے ہو, یہ بیوقوف نہیں بلکہ تم خود بیوقوف ہو, تم خود احمق ہو, تم خود جو ہے ذلیل اور رسوا ہو. ولکن لا یعلمون, لیکن تم کو علم نہیں ہے, تم کو اس کا پتہ نہیں ہے. تو جس کی برائی کرنے پر, جس کی تنقید کرنے پر خود اللہ عز و جل ان کی برائی کرے, ان کا مقام و مرتبہ کیا پوچھنا ہے. میرے عزیز, صحابہ کرام کا مقام جاننا ہے, یہی میرے نبی کے صحابہ ہیں کہ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر کہیں ان کی تعریف اور ان کی توصیف اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. قیامت تک کے لیے جس طرح کسی نبی کا نام علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر لینا یہ اس نبی کی گستاخی یا یوں کہیے بے ادبی ہے, اسی طرح کسی صحابی کا نام بغیر رضی اللہ عنہ کے لینا یہ بھی بے ادبی ہے. مسلمان اس کو بے ادبی سمجھتا ہے. قیامت تک کے لیے بشارتیں ان کے ناموں کے ساتھ لگا دی گئیں, جس طرح عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام لگے گا, موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام لگے گا, ہمارے نبی کے ساتھ علیہ السلام لگے گا, اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگے گا, اللہ ان سے راضی ہوا. اور پھر میرے عزیزو, صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے, نہیں نہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مالک سے راضی رہیں, آپ اپنے مالک سے خوش رہیں, یہ ایک الگ بات ہے, اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا مالک آپ سے راضی اور خوش رہے, آپ کا مالک آپ سے راضی خوش رہے, یہ ذرا اس سے بڑی مختلف بات ہے. اللہ فرماتا ہے یہ صحابہ صرف مجھ سے راضی اور خوش نہیں, بلکہ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا, ورضوا عنہ, اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی اور خوش ہے. اور میرے عزیز, اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی اور خوش ہو, کیا یوں ہی اللہ کسی سے راضی اور خوش ہوگا؟ نہ, اس کا اندر, اس کا باہر, اس کا ظاہر, اس کا باطن, اس کا اگلا, اس کا پچھلا, وہ علام الغیوب ہے, وہ غیبوں کا جاننے والا ہے, وہ سب کچھ دیکھ بھال کر کسی سے راضی اور خوشی کا اعلان فرمائے گا. آج وہ اعلان فرما دے, کل وہ بدکار نکل جائے, آج وہ اعلان فرما دے, کل وہ بدتمیز نکل جائے, ایسا تو نہیں. اللہ عالم الغیب ہے, علام الغیوب ہے. اللہ رب العزت نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ میں ان سے راضی اور خوش ہوا, تو ظاہر ہے اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی دیکھا ہے, ان کے باطن کو بھی دیکھا ہے, ان کے مستقبل کو بھی دیکھا ہے, ان کے ماضی کو بھی دیکھا ہے, ان کے حال کو بھی دیکھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں ان سے راضی اور خوش ہوں. اب یہ جو کچھ بھی کرتے رہے, خلاص, معاملہ صاف ہے, اللہ عز و جل راضی اور خوش ہے. مسلمانوں, اب ذرا ہمیں یہ بات بتلاؤ کہ جو صحابہ سے راضی نہ ہو, جو صحابہ سے راضی نہ ہو, جو صحابہ کے اوپر زبان دراز کرے, جو صحابہ کو گالیاں دے, جو صحابہ کی گستاخی کرے, جو صحابہ کو ہدف تنقید بنائے, جو نعوذ باللہ صحابہ کو رشوت خور کہے, استغفر اللہ, اور غیر نہیں, کافر نہیں, خود کلمہ پڑھنے والے, اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہنے والے, رافضی شیعہ کہیں تو کہیں, خود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر کہلانے والے, رشوت خور کہیں, صحابہ کو جاہل کہیں, صحابہ پر تبرے کہیں, صحابہ کو مفاد پرست سے نعوذ باللہ تعمیر کریں, تعبیر کریں, صحابہ کی تنقید کریں, بڑی بڑی کتابیں لکھیں, اس میں صحابہ کی توہین کریں, صحابہ کو اقربا پرور کہیں, ان کی عظمتوں اور ان کی نیتوں پر شک کریں, بتاؤ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے؟ پتا یہ چل رہا ہے کہ وہ صحابہ تو وہ تھے جن سے اللہ راضی ہوا, لیکن یہ اللہ کے بندے ہو کر صحابہ سے راضی اور خوش نہیں ہے. تو جس سے اللہ راضی اور خوش ہے, اگر بندے اس سے راضی اور خوش نہ ہو, تو بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے عزیزو, میرے عزیز, میرے دوست, آج کل تو میرے بھائی بہتانوں کا اور اتہامات کا ایک طوفان بدتمیزی ہمارے ملکوں کے اندر بپا ہے, اور اللہ کرے آپ اس کو نہ جانیں, لیکن ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ طوفان بدتمیزی کی شونشاں اور کچھ نہ کچھ حرکتیں ہمارے یہاں مملکت سعودی عربیہ میں بھی لا کر کے لوگ بانٹتے ہیں, اور چپکے چپکے وہاں کی گند یہاں بھی پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی بتلا دینا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آج لوگ ایک دوسرے کو بدنام کر کے اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے جھوٹی تہمتیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ عیب ہے, ہمارے اندر وہ برائی ہے, تو آپ ہم کو کہہ دیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ عیب اور یہ برائی ہے, ہم اللہ سے توبہ کر لیں. یہی صداقت اور یہی امانت اور یہی الدین و النصیحہ کا معنی اور مفہوم ہے. لیکن ہمارے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں, ہمارے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں, اس کا علم نہیں, ہم نے جانا نہیں, ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, نہ ہمارا وہ ایمان, نہ ہمارا وہ عقیدہ, نہ ہماری کتابیں, نہ ہمارا کردار, نہ ہمارا منحج, نہ ہمارا ایمان, نہ ہمارا وہ عقیدہ, اور الٹا آپ ہمارے اوپر یہ الزام لگائیں کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ, جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کریں, تو کیا حشر ہوگا؟ آپ دیکھیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم امت محمدیہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں یا نہ کریں, بولو, کرنا فرض ہے. آپ کو کوئی سرے بازار چور کہے, آپ کو کوئی سرے بازار لفنگا کہے, آپ کو کوئی سرے بازار جا کر کے کیا کہتے ہیں خیانت کا الزام لگائے, اور آپ خاموش بین کے بیٹھے رہیں گوتم بدھ بنے, تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کہے گی چور ہے جبھی نہیں بول رہا ہے, چور ہے جبھی تو خاموش ہے, ہے کہ نہیں؟ چور ہے جبھی چپ ہے یہ. اگر چور نہ ہوتا, نیل کے نہ بیٹھا ہوتا, نگل کے نہ بیٹھا ہوتا, تو کبھی آواز نکلتی؟ گلا بند ہے اس کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چور ہے, یہی کہیں گے. جس طرح خاموش بیٹھی ہوئی ہے, خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور امریکہ بےچارا چلا رہا ہے, کہاں ہے, کہاں ہے, کہاں ہے, جدھر دیکھو نظر دوڑا رہا ہے, گھوم گھما کے یہ بےچارے کمزور مسلمان ہی اس مردود کو نظر آ رہے ہیں, ان کے اوپر شک و شبہے, ارے ان کے پاس بھی دولت کہاں ہوں گی کہ اتنا جا کے کریش کریں گے. اس نے اپنے نیچے نہیں دیکھ رہا ہے کتنے دشمن اس کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے گھر میں دشمن بیٹھا ہوا ہے, اس کے اپنے ملکوں میں اس کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, جیانے کن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اور شبہات مسلم دنیا کے اوپر آ رہی ہیں. اللہ وہ دن نہ لائے انشاءاللہ تعالی جب غبار چھٹے گا, جب پتہ چلے گا دو منزلہ بلڈنگیں ہیں, دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگیں گری ہیں, اتنی جلدی یہ غبار نہیں چھٹنے والا ہے, نہ دھوئیں ختم ہونے والے ہیں, ہاں بہت دن لگیں گے. بہرحال تو اس طرح میرے عزیزوں, ہم جب لوگوں کو توحید کا درس دیتے ہیں, ہم جب لوگوں کو اتباع سنت کی بات کرتے ہیں, عقید توحید کی بات کرتے ہیں, شرک و بدعت سے روکنے کی بات کرتے ہیں, اندھی تقلید اور باپ داداؤں سے چلتے ہوئے رسم و رواج سے روکنے کی بات جب ہم کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ ان برے اعمال سے توبہ کیا جائے, کتابوں کے اندر بھری ہوئی ان بدعقیدگیوں کو جلا دیا جائے, ان کو دریا برد کر دی جائے, قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے, بجائے اس کے کہ اپنے ایمان, اپنے اعمال کا, اپنے عقیدے کا جو ہے کیا کہتے ہیں معائنہ کیا جائے, الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہوتی ہے, ہمارے اوپر برس پڑتے ہیں کہ جناب علی ہمارے اوپر برس پڑتے ہیں, اور برسیں تو ٹھیک ہے لیکن الزامات نہ لگائیں, صحیح بات بولیں, لیکن تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولے جاتے ہیں. تھوک کے بھاؤ اللہ عز و جل کی قسم ہے, نبی کی مسجد میں یہ مسجد اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ تھوک کے بھاؤ جھوٹ بول رہے ہیں, استغفر اللہ, اور جھوٹ بول کر الو اپنا سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑے بڑے دارالعلوم ہیں باقاعدہ بہتان تراشیوں کے اوپر مبنی بڑے بڑے جھوٹوں کے فتوے بمبارڈ کیے جاتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, یہ صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں. استغفر اللہ. ارے سنو, ہمارا موقف یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ بے ایمان ہے, ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ ہم حیران کرتے ہیں تم, اور کہتے ہیں صحابہ کو یہ بدعتی کہتے ہیں, صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, خلفائے راشدین کو غلط کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے, یہ قرآن و حدیث کو اپنی منمانی سمجھتے ہیں, قرآن و حدیث کو اپنی منمانی سمجھتے ہیں. ہم اتباع سنت کی بات کریں تو ہمیں تقلید کے بھول بھلائیوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں تو ہمیں غیر مقلد, لا مذہب, خارجی, گمراہ, فتنے باز, فتنہ پرور اور نہ جانے کیا کیا, وہاں بھی انگریزوں کی پیداوار ہیں, یہ غیر مقلد انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, اور ایسی ایسی باتیں اللہ کی قسم کتابوں میں کئی جگہوں کے اندر انہوں نے لکھی ہیں, اور وہ میرے پاس موجود ہیں کہ یہ شیطان کے, یہ جو غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, یہ شیطان کے عزوے تناسل سے پیدا ہوئے ہیں. علماء دین ہیں, علماء دارالعلوم مناظر اہل سنت ہیں, یہ ہم کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ عضو تناسل سے پیدا ہوئے ہیں. اور جناب علی استغفر اللہ مار ڈالیں گے, گولیوں سے بھون دیں گے, مسجدوں سے نکال دیں گے, گنڈا گردی, گالی گلوج اور مختلف علاقوں میں مختلف القاب سے نوازتے ہیں. کہیں کہتے ہیں یہ وہابڑا ہے, کہیں کہتے ہیں یہ وہابڑا ہے, کہیں کہتے ہیں یہ کنجھڑوا ہے, کہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چھگنڈی ہے, کہیں کہتے ہیں یہ تنڈے ہیں. ہمارے کرناٹک میں بنگلور کا تنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے, ہے نا, بتایا مجھے, کہیں کچھ مختلف القاب تھے. اور میں ایسے موقع پر وہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے, جن کو یہ پیرانے پیر اور غوث العظم سمجھتے ہیں, جن کو اپنی مصیبتوں کے لیے بلاتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل حق ہیں, جو اہل سنہ ہیں, جن کا نام اہل حدیث ہے اپنی بنیت الطالبین میں, ان کو یہ بدعتی نئے نئے نام دیتے ہیں, لیکن یہ نئے نئے نام برے ان کو لگ نہیں جاتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر, پاگل, مجنو, دیوانہ کہا جاتا تھا, مشرکین مکہ کہتے تھے, تو یہ ان کو لگ نہیں جاتے ہیں, اسی طرح یہ نام بھی ان کو لگ نہیں جانتے. تو ہم بھی یہی کہہ کر کے تسلی کر لیتے ہیں. اور میرے عزیز, میرے دوست, یہ نام دے کر کے امت کے اندر فتنے پھیلا کر امت کو اپنے فیور میں لیا جاتا ہے کہ یہ ذلیل ہیں, یہ رسوا ہیں, یہ ایسے ویسے دنیا بھر کے, نعوذ باللہ. اور ابھی دلی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے بھارت شریف کے دلی راجدھانی کے اندر تحفظ سنت کے نام سے, وہاں بڑے بڑے شریف مولویوں کا اجتماع تھا, بڑے ہی شریف اور بڑے ہی پاکیزہ لوگ جمع تھے, تقدس اتنے تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے والی بات تھی. اور جناب علی سپاریاں اور پان کے اوپر کیا کیا گالیاں دی ہیں کہ علم عزیز, میں نے کہا کتنے شیری ہیں تیرے لب کی رقیب, گالیاں دے کے بے مزہ نہ ہوا, تم گالیاں دو, یہ نبی کی امت الحمدللہ قرآن و سنت سمجھ رہی ہے. تم نہ سمجھو, تم اپنا حدیث پروف اپنے دماغ کو بنائے رکھو، لیکن یہ نبی کی بھولی بھالی امت انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا. یہ نبی کی امت الحمدللہ سمجھ رہی ہے کہ قرآن کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی احادیث کیا ہیں. الحمدللہ دارالعلوموں کے ایک بڑے شریف مفتی نے، نام نہیں لوں گا، بنگلور کانفرنس تھی، اس میں کہا فخر سے کہو ہم حنفی. ہم نے کہا یار فخر سے کہو ہم مقلد. ہم نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی فخر، یہ تو ہمارے ہاں ہندو کہتے ہیں، باقاعدہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ گرو سے کہو ہم کیا ہیں، گرو سے کہو ہم ہندو. یہ ان کے نعرے تم نے کہاں سے لے لیے؟ ارے یہ کہو نا فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں. اب تم مقلد جو جاہل، جس کا مطلب ہوتا ہے بے عقل، بے عقلی پہ فخر کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ لیکن ان کو کون سمجھائے مفتی ہیں. اور جناب علی کہا گیا یہ جو غیر مقلد ہیں اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ شیعوں جیسے عقیدے رکھتے ہیں. قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں ان کا کوئی عمل نہ ان کا کوئی عقیدہ ملتا جلتا، کچھ بھی نہیں. خلاص کافر ہو گئے، جس کا عملی قرآن عقیدہ قرآن کے مطابق. اور وہی اسٹیج پر ایک مولانا صاحب ندوہ شریف کے ایک مولانا صاحب نے تقریر کی اور کہا بھائیو جھگڑا کیوں کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لڑائی ہیں. ارے تم اہل حدیث رہو، تم ہم فلاں رہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی تو قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں جھگڑا کس بات کا؟ ہم نے کہا دیکھو ایک مولوی کہتا ہے یہ کافر ہے، ایک مولوی کہتا ہے ہم بھی اہل حدیث، اب یہ بھی تو کافر ہو گیا. یہ استطاعت بیانیاں اسٹیجوں پر اور نمک مرچیں لگا کر، اور جناب علی ایک پیٹتا جاتا ہے دوسرا پاؤڈر مارتا آتا ہے، ایک زخم لگاتا جاتا ہے اور دوسرا پالش کرتے ہوئے آتا ہے، یہ کہاں کی حماقتیں. ارے وہ بولو جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے، اور وہ بات کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. امت کو گمراہ مت کرو. ہم جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہیں، یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. میرے عزیزو میرے پاس دیکھیے ایک فتویٰ بھی آیا، ایک فتویٰ شارجہ سے میرے ایک بھائی نے، میں نے کہا میں بریدہ کے علاقے میں ہوں، یہ فتویٰ آیا ہے، یہ دیکھیں فتویٰ آیا. اس نے کہا ربانی صاحب میں بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھیج دو، یہ دارالعلوم، یہ ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. یہ دیکھیں فتویٰ کیا ہے معلوم؟ فتویٰ یہ ہے کہ ایک اہم فتویٰ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء حدیث، کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اور باقی نائلون پہ مسح کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. یہ جناب علی نشاط روڈ ابراہیم آباد پیر والی گلی سہارنپور، حضرت مفتی صاحب کا تین مفتی ہیں، چار مفتی، چار چوپٹا ناس ہوتا ہے، چار مفتی ہیں، چاروں مفتی میں چار مذہب کے ہوں گے نا، اس لیے انہوں نے لکھا ہے مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی، مفتی دارالعلوم دیوبند 27 ربیع الاول، ربیع الاول کی 27 تاریخ کو 1422، مفتی عبداللہ صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، مفتی کفیل الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند. اس طرح سے یہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کی مہر کے ساتھ کہتے ہیں کہ غیر مقلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم و جواب باللہ التوفیق، غیر مقلد لا مذہب ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں غیر مقلد تم کہتے کس کو ہو؟ پہلے مسئلہ تو یہیں اٹکا ہوا نا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن و سنت مانتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے داعی ہیں، قرآن و سنت مانتے ہیں، تو ہم کو متبع سنت کو ہو. اب آپ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، ہم تو روکنے تو نہیں جا رہے ہیں، آپ مقلد ہیں اپنے آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو مقلد کہو، ہمیں غیر مقلد تھوڑی کہا جاتا ہے. بھائی مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے، بولو دن کا الٹا غیر دن ہوتا ہے، رات کا الٹا دن، اور دن کا الٹا کیا ہے؟ رات. تاریکی کا الٹا اجالا ہے کہ غیر تاریکی. اب کوئی یہ کہہ رہی آج غیر تاریکی ہے، چماٹ تھی چمانے کے بے بوجھو، اب اجالا کہہ دے، یہ کیا ہے؟ غیر تاریکی ہے کہ نہیں؟ اسلام کا الٹا کیا ہے؟ کفر ہے، اور کفر کا الٹا اسلام ہے، جہاں توحید کا الٹا شرک ہے، اور شرک کا الٹا سنت کا الٹا بدعت ہے، اور بدعت کا الٹا سنت ہے. اسی طرح دن کا الٹا رات ہے، رات کا الٹا دن ہے، تو تقلید کا الٹا اتباع ہے، اور اتباع کا الٹا تقلید ہے، تو مقلد کا الٹا متبع ہوا، اور متبع کا الٹا مقلد ہوا. تو متبع نہیں کہتے کیوں؟ اگر متبع کہیں گے یہ نبی کی سنتوں کے متبع ہیں، تو دنیا تھوکے گی، کہے گی تو کون ہے پھر؟ اس لیے کوئی ایسا نام دو، ٹنڈے ہیں یہ، وہاں بڑا ہیں یہ، غیر مقلد ہیں یہ، لا مذہب ہیں یہ، خارجی ہیں، نعوذ باللہ، یہ الزامات، یہ اتہامات، استغفر اللہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ لا مذہب ہیں،
ہمارا کوئی مذہب نہیں،
ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس مذہب کو نہیں مانتے جو تم نے 400 برس کے بعد بنایا ہے، ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جو 400 برس سے پہلے سے موجود تھا، جو آدم سے لے کر کے آج تک الحمدللہ موجود ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے.
آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم وہ بیچ کے مذہبوں کو نہیں مانتے. یاد رکھنا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہیں، اور ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں ان چکروں میں پڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی اطاعت اور اپنی پیروی کا حکم دیا ہے. نہ ہی سنو جن کے ناموں کے تم نے مذہب بنائے ہیں، سن لو ان بیچارے لوگوں نے بھی اپنے پیچھے چلنے کا حکم، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، خذو من حیث ما اخذو، وہیں سے لو، وہیں سے دین کو سمجھو جہاں سے ہم نے دین کو سمجھا ہے، رب کے قرآن سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے.